سورہ یوسف شریف آیت نمبر 105 آخری رکو سورہ یوسف جمعۃ الآخرہ کی آج 7 تاریخ 1420 ہجری 17 ستمبر 1999 یاد رکھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
اس لیے کہ ہیوسٹن کے مولویوں کو پڑھانے میں وہ سماوات کو کبھی سماوات پڑھتے ہی نہیں سماوت پڑھتے ہیں. جتنے پڑھانے والے ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو وہ سماوت ہی پڑھتے ہیں. سماوات پورا الف کا والارض اسٹاپ کر رہے ہیں آپ نا. اسٹاپ جب کرتے ہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ جو اخیر ورڈ کے اوپر زبر زیر پیش ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. قرآن
مجید
نے اس کے اثر میں اسٹاپ کے کئی طریقے ہیں. اس کو وقف بالاضطرار بولتے ہیں, یعنی آپ سانس تھک گئی ہے رک گئی تو آپ اسٹاپ کر لیجیے. اب جب شروع کریں گے تو والارض سے شروع کریں گے. اگر اسٹاپ ہوتا نا تو پھر اس میں یہ ہوتا کہ یمرونا سے شروع کر دیتا. یہ فرق دونوں میں ہوتا ہے. جس ورڈ پر آپ اسٹاپ کریں گے پھر وہاں اس کو ریپیٹ کریں گے. ریپیٹ کرنے کو ارادہ کہتے ہیں. اگر اسٹاپ سائن ہوتا تو اس کے بعد جو شروع کرتے وہاں سے تو اس کو ابتدا بولتے.
وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا رسول پڑھیے اس کو رسول نہیں رسول سنگلر رسول پلورل ہے قد كذبوا قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم یہ حصہ یہ رکوع دراصل سورہ یوسف شریف کا پورا نچوڑ ہے کنکلوژن نچوڑ ہے کہ سورہ یوسف کا مقصد کیا تھا اسٹوری ختم ہو چکی واقعات سارے تفصیل ساتھ بتا دیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے اور کفار مکہ نے سوال کیا تھا سیدنا یوسف کے بارے میں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو جانتے نہیں ہوں گے تو پھر ان کا مذاق اڑائیں گے کہ صاحب نبی تو بنے بیٹھے ہوئے ہیں مگر ان کو یوسف علیہ السلام کی کہانی نہیں معلوم. مقصد تھا کہ نبوت کے اوپر انگلی رکھنا اور کچھ نہیں. حضور کی نبوت اور رسالت کے تعلق سے کچھ غلط قسم کے پروپیگنڈے کرنے کے خیالات ہیں. تو اللہ جل شانہ نے اتنا تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات کو بیان فرمایا کہ نبیوں کی جتنی بھی جماعت گزری ہے اور جتنے نبیوں کا نام لیا گیا ہے قرآن مقدس میں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی نبی کا واقعہ نہیں بیان کیا. اور کسی بھی گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے یا کسی واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے سے کوئی نتیجہ نکالا جائے. اگر کوئی کہانی صرف کہانی بن کر کے رہ جائے تو اس سے کوئی فائدہ بالکل نہیں. قرآن پاک کے اندر جو آیتیں ہیں کچھ تو احکام ہیں کچھ تو ممنوعات ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے, کچھ مثالیں ہیں کچھ کہانیاں ہیں. اور یہ قرآن کی جامعیت ہے اور قرآن کا یہ اسلوب ہے, اس کی اسٹائل ہے. قرآن کا کمال ہے کہ قرآن مقدس میں کوئی بھی چیز لغو اور بیکار نہیں ہے. کوئی بھی چیز یہی ایسی کتاب ہے کہ اس کی سطر سطر نقطہ نقطہ کچھ مانا رکھتا ہے. آپ لوگ عربی نہیں جانتے اس لیے کہ جو کہیں کہیں ورڈ کے شروع میں لفظ الف لام آ جاتا ہے جیسے رسل اور الرسل, مگر اس کو پھیلایا جائے تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اتنی کشادگی ہے, اتنا پھیلاؤ ہے اس زبان کے اندر. اور رسول, یہ رسول کا پلیورل ہے معنی رسول, اور الرسل بھی رسول کا پلیورل ہے, لیکن وہ الف اور لام جو آیا ہے اس نے اس کے اندر اتنا زیادہ معنی پیدا کر دیا جیسا کہ یہ عربی زبان کی خاصیت. تو قرآن مقدس نے قصہ سنا دیا. اب اگر قصہ سنا کر کے اس کا نتیجہ نہ نکالا جائے تو قصہ سنانے سے فائدہ کیا ہے؟ قصے تو سبھی ہی کہتے ہیں. مشرکین مکہ کا معیار یہ تھا, مزاج یہ تھا کہ وہ دن بھر شکار کھیلتے اور اس کے بعد شام کو آتے, کھانا کھاتے گھروں کو, اونٹنیوں پر دودھ دوہتے پیتے اور کعبہ شریف کے بغل میں اپنے بستر لگا کر کے رات بھر کہانیاں کہتے رات بھر. اور جب صبح کی ہلکی ہلکی ہوائیں چلتی ٹھنڈی ٹھنڈی تو اس وقت سوتے تو کب تک سوتے جب تک دھوپ نہیں نکل آتی. یہ ان کا مزاج تھا جاہلیت کے زمانے میں, اسلام کے آنے سے پہلے. مگر ان کہانیوں میں کبھی نتیجہ نہیں ہوتا. قرآن اس کہانی کو بیان کرے گا یقیناً اس کے بیان کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کیوں بیان کیا گیا ہے. چنانچہ واقعے کے ضمن میں جگہ جگہ ہم نے اس کی تشریح کی, مسائل بھی آئے اور نبیوں کے تعلق سے جو خیالات ہیں ان کی توضیحات بھی ہم نے کی ہیں. اور اس واقعے کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نہ صرف بلکہ سارے نبیوں اور رسولوں کا کردار بھی بلند ہوا ایک کہانی سے. اب قرآن پاک نے قصہ بیان کرنے کے بعد تنبیہ کرنی شروع کی ہے. وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمینوں, آسمانوں اور زمین کے اندر کتنی ایسی نشانیاں ہیں, يَمُرُّونَ عَلَيْهَا, کہ اکثر لوگ اس سے گزر جاتے ہیں, وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, اور اس سے بے خبر رہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی یہ زمین اور آسمان اس کا ذرہ ذرہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کرنے کے لیے. اس رب کریم وحدہ لا شریک کی ذات کو پہچانوانے کے لیے. اسی لیے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہوشیار جی کا شعر ہے کہ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتریز معرفت کردگار، کہ سبز درخت کا جو پتا ہے وہ ایک پتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے پہچاننے کا ایک بہت بڑا دفتر ہے اگر آنکھ ہوتا بھی. تو اب یہ آدمی جو گزرتا ہے، گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ذات پر کامل یقین اس سے پیدا ہونا چاہیے، اور اگر وہ دیکھ کر کے خالی جو گزر گیا اس سے کچھ اس نے نتیجہ نہ نکالا، عبرت حاصل نہ کی، تو اس میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ ارے بھائی آپ مثال لے لیجئے کہ ایک ہرا درخت دیکھا، جانور نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ختم ہو گئی بات. جانور جانتا کہ یہ ہرا درخت ہے اس کو میں کھاؤں گا، ختم ہو گئی بات. اب اس کی گہرائیوں میں ڈوبیے کہ یہ ہرا درخت یہ کسی قادر مطلق کی ذات کی رہنمائی کر رہا ہے. یہ درخت کا تنا زمین سے لگا ہوا ہے، نہ کہیں ہل رہا ہے، نہ جل رہا ہے، نہ آ رہا ہے، نہ جا رہا ہے. اسی اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، تو ہمیں ہٹنے، چلنے اور موو کرنے کی صلاحیت دی ہے. مخلوقات کے تعلق سے جو اسلام کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں انہوں نے جو خیالات کا اظہار کیا وہ یہ کہ مخلوقات تین طریقے کی ہیں. ایک وہ ہیں جو چلتی پھرتی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا رزق پھیلا ہوا ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جو چلتی پھرتی ہیں رزق بھی پھیلا ہوا ہے مگر ان کو اللہ جل شانہ اتنی آزمائشوں میں نہیں ڈالتا جتنا پہلی باری کو ڈالتا ہے، اور تیسری وہ ہیں کہ جو اپنی جگہ رہتی ہیں اللہ ان کا رزق وہی پہنچا دیتا ہے. ہے نا، جو چلتے پھرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اور اپنے رزق کے حصول میں حاصل کرنے میں ان کو مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، وہ انسان ہے. روزی کی تنگی ہے، کبھی روزی کی کشادگی ہے، بڑے سارے مسائل ہیں. امریکہ میں ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہ رہے جب بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. آدمی 85% آدمی ڈپریشن کا شکار ہے. یہاں پہ جانوروں کو اپنے رزق حاصل کرنے میں مشقتیں نہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے کھلی چھوٹ دے رکھی گئی ہے. زمین کا ہر خطہ اس کا اپنا خطہ ہے، جہاں چاہے منہ ڈال دو. اور کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں مگر روزی ان کی وہی پرووائڈ کی جاتی ہے جیسے درخت ہیں، پودے ہیں، ان کو چلنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. اب سوچو کہ وہ ذات جو ہم کو چلا کر کے اور کبھی آزمائش میں ڈال کر کے روزی دیتی ہے، وہی ذات ہے جو اس درخت کو صاحب یہاں پہ روزی دیتی ہے. تو جس کو چلایا ہے اس کے لیے اہتمام بھی فرمائے ہیں، جس کو آزمائشوں میں ڈالا اس کے لیے اہتمام بھی کیا گیا ہے کہ سردی میں وہ اس کے انتظامات الگ ہیں، گرمی میں اس کے انتظامات الگ ہیں، کھانے پینے میں اس کے انتظامات الگ ہیں. لیکن جس کو احساس سے آزما کر کے پریشانیوں میں ڈالا نہیں گیا ہے، وہ چل کے روزی ضرور حاصل کرتا ہے لیکن اس کا انتظام الگ ہے. اسی گھر میں آپ گرمی بند کر دیجیے، اسی کو اسی گھر میں آپ جاڑے بند کر دیجیے. اور درخت کو لے لیجیے کہ درخت اسی آفتاب کی شعاؤں میں اکیلے کھڑا ہوا ہے، بارش ہو رہی تو کھڑا ہے، دھوپ ہے تو کھڑا ہے، سردی پڑ رہی تو کھڑا ہے، نہ کوئی شکایت کرتا ہے، نہ کچھ کرتا، نہ بیمار ہوتا ہے. اچھا تو زمین کا گوشہ گوشہ اللہ تعالیٰ کی شناخت کے لیے کہ اس کو پہچانا جائیے. اس طرح سورہ یوسف سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچانوانا ہے. کیا ہے کہ ایک بندہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، مارنے کی تدبیریں کی گئیں، اور اس کے بعد پھر اس کو خریدا گیا، غلام بنایا گیا، اور بیچا گیا، اور بیچنے کے بعد اس پر الزام لگائے گئے، جیل میں ڈالا گیا، اور جیل میں ڈالے جانے کے بعد پھر نکالا گیا اور تخت شاہی پر پہنچا اور پورے مصر کا بادشاہ بن گیا. تو یہ کون ہے، کس نے کیا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا پیارا پیارا شعر ہے کہ ازاں پکرا لولو وہ لالا کند وزی صورت سرو بالا کند. اور فرماتے ہیں کہ دہد نطفرا صورت چون پری کہ کر دست پر آپ صورت کری. ہاں ہاں، کیا پیاری بات کہیے صاحب. کہتے ہیں کہ آسمان سے پانی کی ایک بوند ٹپکی اور سیپ کے منہ میں چلی گئی تو موتی بن گئی، اور آدمی کے جسم سے ایک بوند ٹپکی اور رحم مادر پہ گئی تو انسان بن گیا۔ کس قدر قادر مطلق ہے وہ کہ ازاں قطرہ لو لوئے لالا کنند، اس قطرے سے جو آسمان سے ٹپکی ہے چمکدار موتی بناتا ہے۔ وزیں قطرہ، وزیں قطرہ کیا ہے وہ، وزیں صورت سرو بالا کنند، اور اس قطرے سے ایک خوبصورت انسان کا وجود پیدا فرماتا ہے۔ کون یہ ذرہ ذرہ رب کریم کی معرفت اور اس کی شناخت کے لیے، اسی لیے فرمایا گیا ہے قرآن نے اس امر میں ایک بڑی توضیحی گفتگو کی ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ سیرو فی الارض قرآن کہتا ہے، زمین میں چلو، چلنے کا حکم دیتا ہے قرآن۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم زمین میں چلو گے تو چلنے کے ساتھ ساتھ تم رب کریم کی نشانیاں اور علامتیں دیکھو گے، اور جب ان علامتوں کو دیکھو گے تو اس سے تمہارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، ہے نا؟ آسمانوں اور زمین کو دیکھو۔ حدیث پاک کی روشنی میں شیخ سعدی ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بارے فرماتے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا پانی پر، تو اس وقت زمین لرز رہی تھی، جنبش کر رہی تھی، پھر اس کے اس جنبش کو روک رہی ہے، ان پر پہاڑ پیدا کر دیا۔ اب سوچیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس پر پہاڑ پیدا کیا زمین کو ڈوب جانا چاہیے تھا نا، لیکن زمین ٹھہر گئی اور جم گئی۔ عجیب قدرت کاملہ اس کی، سوچنے کا مقام ہے۔ اسی زمین کے حصے میں آپ ایک سیب کا درخت بو دیجیے، لگا دیجیے، اور ایک مرچ کا درخت لگا دیجیے، ایک پانی، ایک ہوا، ایک بو، ایک زمین، ایک ٹمپریچر، ایک انوائرمنٹ، ایک ویدر، سب کچھ ایک، مگر پھل الگ الگ، ذائقے الگ الگ۔ ایسا نہیں کہ مرچ میٹھی ہو جائے، سیب تیتا ہو جائے، نہیں، اس کی قدرت ہے۔ تو واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا؟ اللہ کو پہچانو۔ یہ جو تم اپنی پیشانیوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے ٹیک رہے ہو، یہ نہیں، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سنجارے، یہ سب رب کریم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کوئی ایک ذات ہے کہ جو ذات بڑی غالب قوت والی ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اکثر ایسا ہے کہ لوگ اس سے گزرتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے، یعنی معلوم ہوا اکثر لوگ کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو توجہ کرتے ہیں۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ زمین میں گردش کیا کرو، تو ہر ایک چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو، یہ حکم ہے عبرت کی نگاہ سے۔ اور جب عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلوں کے اندر اور مضبوط ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ کا ایک واقعہ ہے، سبحان اللہ، یاد آیا، حضرت جبل پور مدھیہ پردیش یعنی سینٹرل پروونس آف انڈیا، وہاں تشریف لے گئے، تو وہاں پہ کسی پہاڑی کے دامن سے کوئی آبشار چلتا تھا، جھرنا گرتا تھا، اور وہ آگے چلنے کے بعد کافی کشادہ ہو جاتا تھا، اس پہ لوگ کشتی سے جاتے تھے اس کو دیکھنے کے۔ سیدی اعلیٰ وہاں سال میں ایک آدھ مرتبہ کبھی کبھار جایا کرتے تھے، ان کے مرید بہت عظیم و شان عالم اور بزرگ تھے، عید الاسلام و عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو گئے وہاں پہ، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں پہ ایسا ہے کہ آبشار ہے اور وہاں پہ بڑا اچھا لگتا تھا، دیکھنے جو رہے ہیں۔ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، مگر اپنے مریدین اور عاشقوں کی ایک بات تھی، تیار ہو گئے۔ جب کشتی میں بیٹھے تو کیا پیاری بات کہی، لوگ دنیا کی باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھ کر کے ان پہاڑوں کو اپنے اس تسبیح اور کلمہ پر گواہ بنا لو۔ کیا بات کہی، سبحان اللہ، کلمہ طیبہ اور تسبیح درود شریف وغیرہ پڑھ کر کے، ذکر الہی کر کے، ان پہاڑوں کو اپنے اوپر گواہ بنا لو، تاکہ قیامت کے دن یہ تمہارے بارے میں گواہی دے۔ یہ ہے عارف کی نگاہ، جب عارف دیکھتا ہے تو اس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور غیر عارف دیکھتا ہے تو اس سے الگ نگاہ سے دیکھتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ اکثر ایسے لوگ ہیں, وکعیم اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جو غفلت برتتے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اب یہاں سے سبحان اللہ خطاب جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, لیکن اشارہ کفار مکہ کی طرف. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں کا اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا, ایمان نہیں لاتا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ مشرک ہیں. مشرکین اور مومنین کے درمیان فرق یہ ہے کہ مشرک زمین پر چلتا ہے تو آنکھ بند کرتا ہے. آنکھ بند کرنے کا مطلب آنکھ بند کرنے کا نہیں, اس کی دل کی آنکھ بند ہوتی ہے, وہ کچھ بھی دیکھے مگر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اور جب مومن چلتا ہے زمین پر تو اس کے دل کی نگاہ کھلی ہوتی ہے, اور وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اسے اپنے رب کی قدرت, اس کی حکمت اور اس کی خالقیت پہچانتا ہے کہ وہ ایک عظیم ذات والا ہے. یہ فرق تو ہوتا ہے. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. کیا اس سے وہ مطمئن ہو گئے, نڈر ہو گئے کہ ان تأتیہم غاشیہ, غاشیہ وہ عذاب جو چاروں طرف سے ڈھک لیا کرتا ہے, اسے غاشیہ کہتے ہیں. اسی لیے قیامت کے ذکر کو جب قرآن نے کہا ہے تو غاشیہ کا حل عطا کا حدیث الغاشیہ, کیا غاشیہ کی خبر تمہیں سنائی پڑی؟ وہ کیا ہوگا کہ وہ قیامت کا عذاب, قیامت کی آزمائش اتنی مشکل ہوگی کہ آدمی اس میں پھسا ہوگا, چاروں طرف سے گھیرے ہوگی. غاشیہ ایسا عذاب چاروں طرف سے ڈھک لیا. اپا امنو انتاتیہم غاشیہ من عذاب اللہ, کہ اللہ کا وہ عذاب جو چاروں طرف سے آدمی کو ڈھک لے, کیا یہ مشرکین اس سے بے فکر ہو گئے, بے پرواہ ہو گئے, مطمئن ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون, یا پھر ایسا ہوگا کہ وہ اپنی بھول بھلیوں میں پڑے ہوں گے اور اچانک اللہ جل شانہ کا عذاب آ جائے گا. بات کیا تھی؟ ہر نبی کے ساتھ یہ آزمائش, یہ ٹریجڈی رہی ہر نبی کے ساتھ, کہ جتنے نبی آئے جب ان نبیوں نے, ان رسولوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا اور وہ ایمان نہیں لائے, تو ایمان نہ لانے کی صورت میں انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا, اور جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ اس سے ڈرتے اور مذاق اڑانا شروع کر دیا, مذاق اڑانا شروع کر دیا. ہمارے حضور کے زمانے میں یہ واقعہ اکثر ہوا ہے کہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عذاب کب آئے گا اس سے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں. حضرت نوح کے زمانے میں کہتے تھے یہ نوح جس عذاب کے بارے میں تم بڑے دنوں سے ہم کو ڈرا دھمکا رہے ہو, یہ بتاؤ عذاب کب آئے گا. حضرت لوط علیہ السلام نے جب ڈرایا قوم کو تو کہنے لگے یہ لوط, ارے تم ڈرا رہے ہو نا, تم کچھ بھی کر ڈالو, ہمیں اس سے فکر نہیں ہے. حضرت شعیب کے بارے میں, ارے نبیوں کی خاصیت تھی کہ ادھر نبی نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا, ادھر وہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈرا خالی رہا, اسی دھمکی دے دے گی, دھمکی دے دے گی. تو جب کبھی تاخیر ہوتی, کبھی لیٹ, تھوڑا ڈیلے ہوتا عذاب نا, تو مذاق اڑاتے کب آئے گا وہ عذاب. اس طرح سماج ہو جائے تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا ہے کہ عذاب آئے گا, اور جب آئے گا تو ان کو فکر بھی نہیں ہوگی. اب جیسے عذاب آیا ترکی میں, یہ عذاب ہی تو ہے, عذاب الہی. کتنے بجے آیا تھا؟ رات کو 3 بجے, ہے نا. یہ وہ وقت ہے جب آدمی کی نیند حد درجہ گہری ہوتی ہے, حد درجہ کی. اب وہ بے خبری کی نیند جو سوتا ہے وہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ, اچانک آیا اور جنے کے طرح ہزار زمین کے نیچے دفن ہو گئے, کلمہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی, کلمہ پڑھنے کی نوبت نہیں. پتہ نہیں کلمہ پڑھ کے سویا تھا کہ نہیں سویا تھا, نماز پڑھ کے سویا تھا کہ نہیں سویا تھا. سوچے ذرا ٹھنڈے دل سے. اسی لیے بزرگان دین کے جو معمولات بڑے پیارے, دو تین حدیثیں اس سلسلے میں سنے. حضور نے فرمایا نا کہ بار بار حدیث پیش کر چکا, حضور نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو ایسا ہے کہ اس نے رات بھر عبادت کی ہے، ایسا ہے کہ رات بھر عبادت کی، رات بھر جگتا حالانکہ سو رہا تھا. فرمایا کہ اگر صرف عشاء کی نماز پڑھی جماعت سے اور فجر کی نماز نہ پڑھی تو ایسا جیسے آدھی رات تک اس نے عبادت کی ہے. تو جن لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی جماعت سے، وہ اب اگر اس زلزلے کا شکار ہوئے تو کم از کم حالت ایمان میں اچھے عمل کے ساتھ تو گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو بنا کر کے رات کو سوئے اور اسی وضو کی حالت میں اس کو نیند آئی، حالانکہ نیند پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، جگتے وقت تک اس کا وضو سلامت ہے اور نیند آ گئی، اس رات اگر وہ مرے گا تو شہید ہوگا، شہادت درجہ ملے گا اس کو. ایسے بھی لوگ رہے ہوں گے، ایسی بات نہیں کہ ترکی تو بہرحال اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارا رہ چکا ہے، صاحب ایک دو سال سال نہیں بلکہ 750 سال تک وہاں پہ اسلام کا فریرا لہرا ہے، اور جیسی خدمات ترکی کی زمین سے ہوئی ہے اسلام کی اور ہندوستان کی زمین سے، عرب یعنی مدینہ منورہ کی سرحدوں کو چھوڑ کر کے ویسی خدمات کم ہی کسی اور زمین سے، کم ہی کسی اور زمین سے. یہ وہ ترکی ہے، وہ ایک بدبخت پیدا ہوا وہاں پہ اتاترک، اور اس نے اس تہذیب کو وہاں سے نکال باہر کر دیا. خدا جانے کی کن لوگوں کا عذاب اس کو ملے گا، انگریزوں کا غلام تھا، اسلام کا پورا دشمن تھا، لیکن اسی ترکی کی سرزمین پر ایسے ایسے عارف اللہ ہیں، ابھی زندہ ہیں ماشاءاللہ، حضرت حسین حلمی، سعید استانبولی، استانبول کے ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہماری کب بھی حیات ہیں، حضرت عبدالحکیم آراواسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید، جن کی خدمات کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اپنے خاص جیب کے پیسے سے پوری دنیا میں مفت اسلامی کتابیں سپلائی کرتے ہیں. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک ملک کی بات نہیں. اب اندازہ لگائیں کتنا لمبا خرچ ہوگا. ہماری لائبریری میں بحتاج کی مفت کتابیں، آج کے چھ سال پہلے ان کے داماد آئے تھے یہی ہیوسٹن میں، انور شیخ، بدقسمتی ایک تھی بس بگڑ گیا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ انور کو ہر سال $10,000 وہ ڈونیٹ کر دیں گے، ایک سال دیا، اس کے بعد پھر حالات تبدیل ہوئی، معاملہ ادھر ادھر ہو گیا. ایسے بھی لوگ ہیں، اور وہ حسین حلمی سعید استانبولی، وہ پہلے فوج راخیا لکھا تھا، اور میں راتوں کو دریا کے کنارے جا کر کے رویا کرتا تھا کہ اللہ ادریت، یہ سوشلزم جو یہاں پیدا ہو چکا ہے اس سے کب نجات حاصل ہوگی. میں رات کو دریا کے کنارے نمازیں پڑھتا تھا اللہ کے حضور ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں اپنی پورے سرمایہ کے ساتھ دین کی خدمات کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، زندگی کا سارا سرمایہ لگا لیا. اب اللہ نے لگایا اتنی بڑی دنیا، پوری دنیا میں مفت کتابیں سپلائی کرتے ہیں، اور ایک کتاب کی قیمت ہندوستانی پیسے کرنسی سے بتلاؤں گا آپ کو، تفسیر شیخ زادہ جو 4 جلدوں میں ہے اس کی قیمت کم سے کم ہندوستانی پیسے میں کم سے کم 1200 روپے سے کم نہیں ہو. ایسے سے لوگ، اب اگر ہو سکتا ہے اسی ترکی کی زمین پر کوئی رات میں سویا ہو تو 4 پیک چڑھا کر کے سو جاؤ، 2 گلاس پی کے سو جاؤ، اب مرا نہ ہو، اب قیامت کے دن اسی بدبو کے ساتھ اٹھے گا وہ. اسی لیے آدمی کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اپنے رب سے، اور اسپیشلی رات کو جب بستر پر جائے تو اپنے رب کو ضرور یاد کر کے جائے، گناہوں سے معافی مانگے، استغفار کرے، کلمہ پڑھے، جو کچھ آیتیں درود شریف کچھ یاد اس کو پڑھے، تاکہ کم از کم یہ ہو بھائی کہ رات اگر گزر گئی تو سبحان اللہ، اگر نہیں گزری کسی حالت میں روح پرواز کر گئی تو یہ ہو کہ اللہ کے حضور کچھ تو اچھا عمل کے ساتھ اندر پہنچ سکے، اس کو یاد رکھیے گا. سبحان اللہ. او تأتيهم الساعة بغتة، یا قیامت ان پر اچانک آ جائے، وہ حملہ شروع نے خبر نہ ہو. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، کہ رسول آپ ان سے کہیے یہ میرا راستہ ہے. کیا میرا راستہ ہے؟ یہ جو اوپر کی دو آیتوں میں بیان کیے گئے تھے یہ میرا راستہ ہے. یہ راستہ کیا ہے؟ کہ رب کریم کی مخلوق میں نگاہ ڈال کر کے عبرت حاصل کرو, یہ میرا راستہ ہے. اللہ کی قدرت اور اس کی خالقیت کو پہچانو, یہ میرا راستہ ہے. وہی سب سے زیادہ غالب حکمت والا, یہ میرا راستہ ہے. یہ میں تمہیں بلا رہا ہوں اس کی طرف. جو بت اپنے ہاتھ سے اپنے بدن پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ ہٹال سکیں اس کو تم پوج رہے ہو, اس کے سامنے پیشانی پھینک رہے ہو. ہاں افسوس ہے. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ میرا راستہ ہے اور میں تمہیں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں. اللہ ہی اصل حکمت والا غالب حکمت والا ہے. علی بصیرت انا ومن اتبعنی, اور اسی بصیرت پر میں ہوں اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں, جو میرے فالوورس ہیں. ہم دونوں ایک بصیرت پر چل رہے ہیں, ایک راستہ ہمارا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ. فرمایا گیا ہے کہ ابتدائی دور میں جو ہے یعنی یہ پیغمبروں کی تاریخی حیثیت بہت پیش کر رہا ہوں میں. پیغمبروں کے تاریخی دور میں یہ فیکٹ ہے کہ ایمان لانے والے ہمیشہ غریب, کمزور, نادار, مفلس, پسے ہوئے لوگ رہتے تھے. جب بھی کسی پیغمبر کی آواز اٹھی دین کی دعوت کے تعلق سے تو سب سے پہلے کمزور, غریب, نادار, مفلس طبقے نے قبول کیا. جب جو نجاشی بادشاہ حبشہ ایتھوپیا کہ بادشاہ کے پاس مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی اور مکے کے کافروں نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا کہ جا کر کے نجاشی سے کہو کہ یہ ہماری ملک کے باغی لوگ ہیں اور یہ بھاگ کر کے آئیں, یہ واپس کر دو, اور ان کا عقیدہ, ان کا بلیف ڈفرینٹ ہے تمہارے بلیف سے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں. یہ پہنچے ایک ڈیلیگیشن کا, ایک وقت گیا تھا نجاشی جو اس وقت حبشہ ایتھوپیا کے بادشاہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی تو نہیں ہے مگر تابعی ضرور. نجاشی کے بارے بخاری کی روایت ہے, جب نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور نے ان کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی اور حضرت نجاشی کی قبر سے رات کو انوار اٹھتے تھے انتقال کے بعد. سیدہ عائشہ کی روایت تھی کہ ان کی قبر سے روشنیاں انوار اٹھتے تھے آسمان کی طرف. وعظیم الشان بادشاہ ایمان لائے تھے, بڑی خدمات کی دین کی. وہ نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے تو نجاشی نے اسے سوالات کرنا شروع کیا. مسلمان جو گئے تھے پہلی ہجرت کر کے ان سے سوالات کرنا شروع کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہ نبی جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کے ماننے والے کون لوگ ہیں؟ تو اسلامی وقت کے قائد نے کہا تھا کہ سارے کے سارے غریب, کمزور, مفلس, نادار, پسے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں, وہی ایمان لا رہے ہیں. تو حضرت نجاشی نے فرمایا پھر میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اس بنیاد پر کہ ہر نبی نے جب اپنی قوم کے درمیان دین کی دعوت دی تو سب سے پہلے کچلے ہوئے غریب قسم کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. یہ دلیل پیش کی ہوئی احادیث میں پورا واقعہ بیان کیا گیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش مند تھے کہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے جو رؤوسا ہیں وہ ایمان لائیں, اس لیے کہ جب قوم کا رئیس اور امیر ترین آدمی ایمان لائے گا تو اس سے زیر اثر لوگ خود بخود ایمان کے اندر چلے آئیں گے. اسی لیے ہمیشہ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کی خواہش مند حضور ہے. ابو البختری جیسا آدمی, ابو جہل ہے, بلکہ ابو جہل کے بارے میں تو حضور نے دعا تک فرمائی, سنائی ہوگا آپ لوگوں نے علماء کی زبان, حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عمر اور ابو الحکم, ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, اسلام کے بعد ابو جہل کہا جانے لگا, عمر اور ابو الحکم میں سے کسی ایک کو ایمان کی قوت سے میرا مددگار بنا دے. تو وہ دعا عمر فاروق کے کو قبول ہو گئی, عمر فاروق ایمان لائے. یہ بدبخت تھا, اس کو واصل جہنم ہونا ہی تھا, چلا گیا. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے کچھ رؤسائے مکہ کے درمیان دین کی دعوت دے رہے تھے. رؤسائے مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے پاس اس وقت آئیں گے جب یہ لوگ جو آپ کے اغل بغل بیٹھتے ہیں جن کے بدن سے بدبو آتی ہے, بدن سے بدبو کے بھپکے پھوٹتے ہیں, ان کو آپ اپنے سے دور کر دیں گے تب آپ کے پاس بیٹھیں گے ہم. وہ غریبی کا دور تھا, پانی کی کمیابی ہوتا یہ تھا کہ ایک ایک کپڑا پہنتے سے دھونے کا موقع نہیں ملتا تھا,
دور جا کر کے کسی پہاڑی کے دامن سے پانی لاتے تھے پینے کے لیے، کہیں موقع مل گیا تو پانی اگر فراہم ہو گیا تو نہا لیتے تھے، یہ صورتحال تھی، غسل کر لے شاور لے لیتے تھے. اور مشرکین مکہ چونکہ وہ تو رئیس تھے، ان کے یہاں تو کمی نہیں تھی، اپنے غلاموں کو بھیجتے تھے جا کر کے، مطلب دیکھیے اس پہ اونٹ گدھے اور خچروں کے اوپر اپنے گھروں کے اندر پانی کا انتظام کرتے تھے. تو ان کو یہ شکایت کی تھی کہ آس پاس جو بیٹھتے ہیں لوگ ان کے بدنوں سے بدبو پھوٹتی ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، آپ ان کو دور کر دیں جو ہمارے پاس بیٹھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرے حبیب ان کو اپنے سے ہرگز دور نہ کیجیے گا، ان کو اپنے سے ہرگز دور نہ کیجیے گا. اس لیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ سب دل کی بھاس نکالنے کے لیے اور اسلام کو کمزور اور ڈیمیج کرنے کے لیے یہ منصوبہ، ان کی پلاننگ ہے. اللہ کے رسول نے دھتکار دیا انہوں کو، جاؤ میرے غریب، یہی میرے ہم نبا ہیں. اور اللہ نے انہی غریبوں کے ذریعہ اسلام کو جو قوت و شوکت عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر، کہ قیصر و کسرا کے تاجور ان کے قدموں میں جھکے ہوئے تھے. سبحان اللہ، سپر طاقتیں اس وقت تھیں، روم اور ایران سپر طاقت ہے، جیسے آج سے کچھ سال پہلے تک امریکہ اور رشیا دونوں سپر طاقت ہے، اب تو خالی ایک ہی سپر طاقت رہ گئی. تو سپر طاقت ان کے قدموں میں جھک گئی تھی. تو میں جس پر ہوں اور میرے متبعین جس پر ہیں وہ میں اپنی بصیرت پر ہوں، اللہ نے مجھے ہدایت دی، ہم لوگ ہدایت پر ہیں. وسبحان اللہ وما انا بالمشرکین، اور ہم اللہ کی پاکی بولتے ہیں، ہم مشرک ہرگز نہیں ہو سکتے. شرک بہت خراب سی چیز ہے. بات شرک کی ہے، اس کو تھوڑی سی توضیح کر دوں، غور سنیں گے. شرک کا نام لے کر کے مسلمانوں کے بہت سارے مستحب، پاکیزہ، جائز اور اچھے عمل کو روکنے کی ایک بڑی گندی تدبیر کی جا رہی ہے. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور مسلمان شرک کے ڈر سے، اپنے ایمان کو بچانے کے خوف سے بہت سارے مستحب عمل کو چھوڑ دیتا ہے، بہت سارے مستحب عمل کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس مستحب عمل کے چھوڑنے سے اس کا نقصان ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مستحب اعمال اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہت سارے فرائض، واجبات کی کمیوں کو پورا کر دیا کرتے ہیں. اسی لیے نوافل کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ فرض کے بعد نفلیں جو پڑھی جاتی ہیں، اس کی لاجک ہی بیان کی گئی ہے کہ فرض نماز کے اندر جو کمی ہو وہ نفل پوری کر دیتی ہے. اسی لیے فرض نماز کے بعد فرض روزے کے بعد جو چھ دن کے وہ روزے رکھے جاتے ہیں، جس کو سنت کا روزہ کہا جاتا ہے یا شش شوال کے روزے کہتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ چھ روزے رمضان شریف کے فرض روزے کے اندر اگر کوئی کمی ہو گئی تو اس کو پورا کرنا. تو اب کیا ہے کہ مسلمان بیچارہ اس ڈر سے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے، بہت سارے مستحب، جائز، اولا، مباح اور سنت جیسے امر کو چھوڑ دیتا ہے. شرک کیا ہے؟ شرک کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن طرف سے یہ ہے کہ اللہ اور اس کی ذات، تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں دو چیز ہوئی، ایک اس کی ذات ہے اور اس کی صفتیں ہیں. اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو حاجت روا اور معبود معبود سمجھتے ہوئے، لائق عبادت سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے. اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو معبود سمجھتے ہوئے، لائق عبادت سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے، یہ شرک ہے. اور یہ کوئی پاگل سے پاگل آدمی بھی نہیں ہوگا جو دنیا میں کسی کے سامنے جھکتا ہو یا اس سے کوئی ہیلپ چاہتا ہو یا اس سے کوئی مدد مانگتا ہو، تو اس کی مقصد میں اس وقت یہ ہوتا ہو کہ جیسے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں ویسے اس کی عبادت کر رہا ہوں. کوئی کہتا ایسا؟ میں ایک مثال دوں، ایک آدمی کو $500 کی ضرورت ہو، وہ گیا صاحب ایک صاحب کے پاس، اپنے دوست کے پاس، کہا یار
ذرا مجھ کو 5,000 کی ضرورت ہے, میری مدد کر دے. کیا کہا؟ میری مدد کر دے. تو اب یہ سوچ کر کے نہیں کہہ رہا ہے کہ میں اسے کہہ رہا ہوں میری مدد کر دے, وہ عبادت ہے کہ عبادت کر رہا ہے, اس کی عبادت کر رہا ہے وہ. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. تو جب عبادت کی نیت نہیں ہوئی تو شرک کیسے ہو جائے گا یار؟ یہ اسی پہلو کو غلط روپ دینے کے بعد بہت سارے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے. اور بیچارہ سنی تو ایسے ہی ٹننی ہوتا ہے, اس کو اتنا موقع کا کہ بیٹھے کچھ سیکھے کچھ پڑھے. دنیا کی تو نالج میں وہ ڈوبا ہوتا ہے لیکن مذہب کی نالج کے تعلق سے اس کو 1/3 سے بھی نیچے ہوتا ہے. وہ یہ عجیب یعنی المیہ ہے, ٹریجڈی ہے سنیوں کی. 1/3 نالج سے بھی اس کی نالج کم ہوتی ہے. جی اب ہوتا کیا ہے کہ اس کو بیچارے کو جو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے, وہ لٹیرے قزاق جو غارت گر قسم کے راور لوگ وہ آتے ہیں اور چپکے سے اس کا ایمان لوٹ کے چلے جاتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد اب دوسرا جب کوئی آئے گا اس سے کچھ بات کہے گا تو وہ اکڑ جاتا ہے, نہیں جی یہی صحیح ہے, بولتا نہیں جی یہی صحیح ہے. کسی ہوسٹل کی سرزمین پر کتنے ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ کی تہذیب ثقافت اور تمدن کے حامل تھے, جب یہاں آئے چونکہ مذہب کی معلومات کم تھی, عالموں کی سنگت میں سر نہیں آئی, درسوں میں بیٹھنا شروع کیا, دور 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 رہے. اس کے بعد شیطان نے ان کو لے لیا لقمہ. اب صاحب اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں صاحب مشرک تھا وہ, تو جہنمی ہو, کہیں بھی جائے ان کو کیا رکھا اس چیزیں. عجیب عجیب بکواسیں کرتے ہیں, جاہل تھے وہ لوگ, ایسا بولتے ہیں. صاحب اس کی صفات میں کسی کو معبود سمجھتے ہیں, اس کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. اور دنیا میں وہ قومیں جو بتوں کی پوجا کرتی وہ تو یہ کرتی ہیں. ہندو ہے وہ کسی پتھر یا دیوی دیوتا کو پوجتا ہے تو خدا سمجھتی ہے. مسیحیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کی وہ صفتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی. یہودیوں میں بعض طبقہ جو نستوریہ ہے, جس نے بعض طبقہ جو نستوریہ ہے اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر کے وہ صفتیں اللہ تعالی کی عزیر علیہ السلام کو دے دی. یہ سب مشرک ضرور ہے, لیکن آج تک کسی سنی نے یہ کبھی نہیں کہا ہوگا کہ سرکار دادا رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم حضرت دادا کے یہاں جا کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس برگزیدہ شخصیت کے وسیلے سے اللہ کے یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے نیک بندے ہیں ہماری, یہ مشکل ہے آسان فرما دے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے کہتا ہے, اے اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں, بزرگ بندے ہیں, پرہیزگار بندے ہیں, تیری بارگاہ میں ان کا قرب حاصل ہے, میں ان کو تیری بارگاہ میں ایک وسیلہ لاتا ہوں, ان کے ذریعہ یہ اللہ میری ضرورت پوری کر دے. کیسے شرک ہو جائے گا بھائی؟ یہ کیوں شرک ہو جائے گا؟ مان تو رہا ہے اللہ سے, کہہ رہا ہے سب اللہ سے, بیچ میں ایک ولی بندہ ہے اس کے تقوی کی وسیلہ ہے, بس اور کچھ بھی نہیں. اور یہ تو اسلام کا عین مکتب فکر ہے, اسلام کا نظریہ ہی یہی ہے. اب اس کو اگر کوئی شخص شرک کہے تو کس قدر جہالت کی بات ہے. اسی لیے میری گزارش ہوتی ہے کہ بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑے سیدھے سادے انتہائی بھولے پن سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام صاحب ارے وہ بھی تو اچھی بات کرتا ہے, بڑے سیدھے وہ بھی تو اچھی بات کرتا ہے, وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتا ہے یار, تیس پڑھتا ہے, تو خراب کیسے ہو جائے گا؟ اب دیکھو اس بیچارے سیدھے سادے آدمی کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ کتنا خوفناک زہر اتارا گیا ہے نا. تو اب کیا کیجئے گا؟ گادی بھی قرآن پڑھتا تھا, ایوری ڈے گادی قرآن پڑھتا تھا, اس کی روٹین یہ تھی کہ صبح اٹھنے کے بعد وہ پوجا پاٹھ کرتا تو سب سے پہلے گیتا پڑھتا, اس کے بعد بائبل پڑھتا, اس کے بعد قرآن پڑھتا, اس کی روٹین تھی, وہ بھی قرآن پڑھتا ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. قادیانی بھی قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ قادیانی قرآن پڑھتا ہے, حدیث پڑھتا ہے, سب پڑھتا ہے, ساری چیزیں ریفرنسز کے آپ دیکھیں تو دادو دادی اگلی دبا لیں, سب پڑھتا ہے. کیوں صاحب غیر مسلم قرار دے دیا گیا؟ کیوں نان مسلم قرار دیا گیا؟ حکومت نے پوری طاقت لگائی اس کو نان مسلم قرار دینے میں, کیوں داخل کیا گیا ہے؟ کچھ وجہ ہے.
ہر وہ شخص جو قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر کے اللہ اور اس کے نیک بند کا حاصل ہو گئے
وہ آپ کا مخلص نہیں, آپ کا دشمن ہے. پرسوں سو کی بات ہے نا, جس میں فاتحہ خانی کے صاحب کہنے لگے کہ صاحب میں تو گیا ایک جگہ, اس میں جو ہے جنازے کی نماز, تو نماز جب ہو گئی تو میں نے کہا بھائی دعا مانگ لیجیے, تو جس نے نماز پڑھائی تھی اس کا دعا تو ہوگی. تو اس نے کہا کہ بھائی فاتحہ تو پڑھ دیجیے, کہا فاتحہ کیا دعا تو ہوگی, اس لیے وہ چونکا تھوڑا سا, کیا مرنے کے بعد اسم نہیں کیا جاتا. انہوں نے کہا کچھ نہیں, وہ بندہ بھی بڑا تیز تھا, اس نے کہا کہ تو اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد کچھ ہوگا. بولے کچھ نہیں, اب میرے مرنے کے بعد فاتحہ نہیں, وہ کہا کچھ نہیں. تو مجھ سے کہنے لگا امام صاحب دیکھیں وہ تو ایسی سی باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ نہیں جانا چاہیے, ہر گھاٹ کا پانی نہیں پینا چاہیے. بڑی سیدھے ایک سر, ارے ہم کہیں جاتے ہیں نماز کے وقت جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں. میرا مقصد جو ہے کسی کی توہین کرنا, کسی کو ڈیمیج کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ میں ایک بات ہے جو بتلا دوں آپ, قیامت کے دن اس سے میں اس کا میں مجھ سے سوال کیا جائے گا, میں اس کا ذمہ دار ہوں. یہ اس کی ذمہ داری میرے سر ہے, اس لیے کہ علماء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں, اور حضور کے پیغام پہنچانا مولوی اور عارف کی ذمہ داری ہے, چاہے کوئی برا جانا چاہے اچھا جانا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو ہے ہر مسجد میں نماز پڑھنا اور ہر گھاٹ کا پانی پینا نقصان ہو جائے گا. ہو سکتا ہے جس گھاٹ کا پانی آپ پی رہے ہو اس میں تیزاب ملا ہوا آتے کاٹ دے, تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ہر مسجد میں نماز پڑھنا, حضور نے تو مسجد جلوا ڈالی ہے, وہ بھی مسجد تھی, وہی مسجد جلوا ڈالی حضور نے, کہوں گی اس کو جھا ڈالو چاہے غصے میں سے. ایمان اور عقیدہ سے, جس کے عقیدے سے آپ کا عقیدہ متعلق ہے آپ وہاں نماز پڑھو, کوئی نہیں منع کرے گا. لیکن جس کے عقیدے سے آپ کا عقیدہ متعلق نہیں ہے آپ بھی نماز خراب کر رہے ہیں. اس کو ذہن میں اندر رکھ لیجیے, میرا کام فقط پہنچانا ہے. میں آپ کو روک نہیں سکتا ہوں کہ آپ نہ جاؤ, آپ کو اختیار ہے, لیکن جتنی کچھ آپ کو پہنچ جانا ہے. اہل سنت و جماعت ہی حق مذہب ہے, اور اہل سنت و جماعت ہی علماء کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. بقیہ جتنے ہیں وہ سب بھٹکے ہوئے ہیں. حضور نے خود فرمایا ستہ طرق و امتی فی ثلاث و سبعین فرقتا کلو فی النار الا واحدا, میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, سارے جہنمی ہوں گے سوائے. اور جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا ما انا علی و اصحابی, جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. اور یہ مسئلہ کہہ لے سن تو جماعت, اس لیے اس کو سواد اعظم کہا جاتا ہے. حضور کے زمانے مبارکہ سے لے کر کے اب تک یہی اور قیامت تک یہی رہے گا, اتنا جان لیجیے. تو کیا فرمایا کہ میں مشرک نہیں ہوں. ہر سنی کو اس سلسلے میں حساس جذبہ رکھنا چاہیے. ہاں جو باتیں غلط ہیں غلط ہیں, اس میں کہیں کوئی بات نہیں ہے. اگر مزاروں کے اوپر جا کر کے کچھ جاہل سجدہ کرتے ہیں تو بھائی اس کی جہالت کی بنیاد پر مسلک کو کاہے بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے مسلک کو اجازت نہیں ہے سجدہ کرنے کی؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اس کا اپنا عمل ہے. اب بالکل اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر کسی مریض کے لیے کوئی نسخہ تجویز کرے اور اس سے کچھ پرہیز بتائے, وہ آدمی جائے اپنا مریض اپنے گھر پہ دوا بھی کھاتا رہے اور پرہیز بھی نہ کرے اور شفا نہ ہو, تو کیا اس میں ڈاکٹر کی غلطی ہے کہ اس مریض کی غلطی ہے؟ ڈاکٹر کی غلطی کیا بھائی؟ ڈاکٹر نے تو اپنا سارا جو بچنے کی تدابیر سب بتا دی. ہاں فرمائیے. سجدے
کی بات آئی تو وہاں پہ
مجاور
جو ہے, جب تک
آپ سبحان ربی العالی بولیں تب تک جاہل لوگ ہیں. جتنے بھی مزاروں کے مجاور آج کل ہیں نا, وہ 99% سب جاہل ہیں. وہ صرف دنیا دار لوگ ہیں, ان کو مذہب نہیں معلوم ہے. وہ صرف دنیا دار ہیں, ان کو صرف پیسے چاہیے بس. مزاروں کی بے عزتی جتنا ان لوگوں نے کی کسی نے نہیں کی, اور انہی لوگوں کی وجہ سے غیروں کو یہ موقع ملا کہ ہمارے مذہب پر تانا کرتے ہیں. ایسے جتنے بھی مجاور ہیں وہ سب جاہل ہیں, وہ سب شیطان ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. اگر کوئی شخص کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ مسائل پیدا ہو کسی بارگاہ میں جاتے وقت, اس کو جھڑک دی فوراً. میں خود اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں سیدنا بنت نواز گئے تو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا ہی بات گلبرگہ شریف. اب اس کے بعد جو میری شیروانی کے دامن کھینچنے شروع کیے لوگوں نے,
اتنا ادھر ڈالی اتنا ادھر میں نے کیوں ڈالوں جی, تو کون ہوتا ہے, تو چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے, یہاں پہ ایک پیسہ نہیں ڈال سکتا ہوں میں, میری لڑائی ہوگی. تو اگر ایسی جاہلانہ حرکتیں وہاں ہوں تو صاحب مزار سے اس کا کیا تعلق ہے, اس جاہل کا بد ہے. اور آپ لوگ کان کھول کے سن لیجئے, جتنے بھی مزارات ہیں چاہے ہندوستان پاکستان دنیا کسی گوشے میں اگر ایسی کوئی حرکت ہے وہاں پہ تو وہ لوگ انتہائی جاہل, انتہائی بےہودہ اور بدتمیز لوگ ہیں. صاحب مزار کو اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی ہے, بالکل کبھی نہیں, بالکل رائٹ. سب جہالت ہے, سب جہالت ہے, بالکل جہالت. ہرگز نہیں, بلکہ مزارات پہ جا کر کے اس کا طریقہ میں شرعی طریقہ آپ کو بتلاؤں, مزارات پہ جانے کا طریقہ شرعی کیا ہے. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں جن کے قلم کے احتیاط کی حالت یہ ہے کہ یعنی ہندوستان پاکستان چھوڑ دیجئے, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علماء ان کے قدم پر چھپ گئے. ایسی عظیم شخصیت اعلی حضرت کی, وہ فرماتے ہیں طریقہ کہ جب کسی مزار پر حاضری دے تو اس کے پائتی کی طرف سے جائے, پیر کی طرف سے جائے, اور قبلے کی طرف پیٹھ کر کے اس کے چہرے کی طرف چہرہ کر کے چار ہاتھ کی دوری پر کھڑا ہو. کتنی؟ چار ہاتھ کی دوری پر کھڑا ہو, اس کے بعد سب پاتی ہمارے, اور خبردار ہاتھ نہ لگائے اس پر اور مزار کو چوبے چاٹے. یہ منع فرمایا, منع فرمایا ہے. مسلک ہمارا یہ ہے, اب اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا اپنا عمل انڈیویجول عمل اس کا ہوا ہے. اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس جاہل کے عمل کو ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا, اصل سنت جماعت کا, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. علماء چیخ چیخ کر کے رہ گئے ہیں لیکن ان مزار کے مجاوروں نے جو دھندا بنایا ہے نا, کسی کو سنتے انتے نہیں, اس لیے ان کی آمدنی کم ہو جائے گی. ہاں اس کو یاد رکھیے گا, مزار پہ حاضری دیجئے, صاحب مزار سے فیض لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو طریقہ بتلایا گیا کہ آپ پائتی سے جائیے, سرانے کے سامنے کھڑے ہوئیے, قبلہ کی طرف پیٹھ ہو اور صاحب مزار کی طرف چہرہ ہو, آپ کا چہرہ ان کے چہرے کی طرف سے, دیکھیے وہ اپنی قبر سے متوجہ ہو کر کے دیکھتے ہر آنے والے کو, اور اس کے بعد فاتحہ پڑھیے, ان کی روح کو خوش کیجئے. اب ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں, ان کے ذریعہ میں تیری بارگاہ میں اپنا یہ استغاثہ کر رہا ہوں, میرا یہ کام ہو جائے. پورا کرنے والا اللہ, دینے والا اللہ, آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, مزار صاحب مزار سے نہیں مانگ رہے, صاحب مزار ایک بیچ میں واسطہ ہے بس اور کچھ نہیں. تو یہ کبھی شرک نہیں ہو سکتا ہے. اور جو سجدہ کرائے اس کا الزام اس کے سر جھڑک دیجیے اس کو فوراً کہ نہیں جی سجدہ کہیں نہیں, یہ تم صاحب مزار کو تکلیف پہنچا رہے ہو. بالکل پڑھ سکتے, اس میں کر گیا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. یہ اعتراض تھا جو یہ آیت ہے, یہ اعتراض مشرکین مکہ کے ایک سوال کا جواب ہے. مشرکین مکہ حضور کو کہا کرتے تھے ذرا دیکھیے ان کو, یہ رسول بنا کے بھیجے گئے آدمی, اگر اللہ کو رسول بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بنا کے بھیجا ہوتا. یہی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب بڑا عظیم الشان دیا ہے کہ اگر حضور سے پہلے کسی بھی نبی کے زمانے میں کوئی رسول, کوئی نبی, پیغمبر فرشتے کی شکل میں اترا ہوتا یا کسی فرشتے کو رسول بنایا گیا ہوتا اور ان کو نہ بنایا گیا تھا تو تمہارا الزام صحیح ہے, تمہارا الزام صحیح ہے. کتاب فلا دور میں ایک پیغمبر رسول پیغمبر ہوا تھا, وہ آیا تھا تبلیغ کے لیے, یہ تو آدمی ہی کیسے نبی ہو سکتا ہے, بات صحیح ہے. لیکن ہم نے آج تک کسی بھی نبی اور رسول کو دو دین کی دعوت کے لیے انسانوں کے درمیان بھیجا گیا ہے, فرشتے کو بھیجا ہی نہیں ہے, تو تمہارا الزام غلط. سوال سمجھ میں آیا جواب؟ تمہارا الزام غلط ہے. جو تمہارا الزام غلط ہے تو تمہارے سوال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى, اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی بھیجے ہیں, عورت بھی نہیں آئی ہے. نبوت صرف اور صرف انسانوں کو عطا فرمائی گئی, وہ انسانوں میں آدمیوں کو عطا فرمائی گئی بس. کوئی عورت اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹی ہے. بڑا لطیفہ اس سلسلے میں ہے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر دنیا سے پردہ فرمائے تو اس وقت مسیلمہ کذاب خبیث النفس ملعون زمانہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور اسی کے زمانے میں ایک عورت تھی سجاح نام تھا اس کا. سجاح نے جو ایک عورت تھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. دونوں نبی بن بیٹھے, دونوں کے دان ہوئی لڑائی. تو مسلمہ کذاب اتنا تیز اور چالاک آدمی تھا, اس نے ایک بڑی خوف یعنی بڑی خبیثانہ ترکیب اختیار کی. ایک بار اس نے پیغام بھیجوایا سجاح کے پاس کہ ایسا ہے کہ ایسا کرو کہ ہم تم دونوں مل کر کے نبوت میں شیئر کر دیں, ہے نا. لڑائی ہونے جا رہی تھی, دونوں میں جنگیں ہونے والی تھیں, دونوں طرف کی فوجیں بالکل ٹکی ہوئی تھیں. مسلمہ نے ایک خیمہ لگوایا ٹینٹ, اور اس کے اندر ایسی خوشبوئیں ڈالی کہ آدمی اس میں جائے تو سیکسیبل ہو جائے, جنس زدہ ہو جائے. خبیث سجا کو کچھ معلوم نہیں تھا. یہ پہنچی اور اس کے بعد وہاں پہنچی تو اس کا سیکس اٹھ گیا, اور اس کے بعد بدتمیزی اس نے کمینگی کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس کو اپنی دولت اٹھا چکی تھی. اب کیا کریں, لا محالہ اس کے قدموں میں گر پڑی اور نبوت اس کی طرف چلی گئی. پھر فرضی نبوت چپ ہو گئی ہے, معاملہ ختم ہو گیا. کبھی بھی سوائے مرد کے اور کوئی عورت کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتی ہے, اور اب تو ہمارے آقا کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے نا. نوحی رہی من اہل القرآن, اور ہم ان نبی کی طرف وحی کرتے ہیں. اور یہ بھی جان لو کہ پیغمبر ہمیشہ شہروں میں پیدا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہروں کا تمدن دیہات کے تمدن سے اعلیٰ ہوتا ہے. بادیا نشین جو ہوتے ہیں نا, ان کی تہذیب, ان کی ثقافت, ان کا کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے شہری کلچر سے. پیغمبر کبھی دیہاتوں میں نہیں آیا ہے, ہمیشہ جب بھی پیدا ہوا کسی شہر میں. اسی لیے مکہ مکرمہ کو ام القرا کہا جاتا ہے, شہروں کا شہر, کیونکہ نبیوں کے نبی آنے والے تھے جو شہروں کے شہر میں آئے, ہے نا. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. تو یہ بتاؤ کہ یہ پیغمبر جو اترے یہ زمین پر چلے کہ نہیں چلے؟ چلے. تو دیکھتے ہیں اسے پہلوں کا کیا انجام ہوا, کہ جب ان لوگوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا تو پھر کیا ہوا کہ تباہ و برباد کر دیا. ولدا الاخرت خیر فی الذین اتقوا افلا تعقلون, اور آخرت کا گھر کسی شخص کے لیے اگر بہتری کا گھر ہے تو اس کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کے ساتھ ساتھ بندے کو متقی کہا جاتا ہے. صرف مومن ہے, ایمان لایا ہے, جتنے بھی ریکوائرمنٹ آف ایمان ہے اس کو پورا کیا ہے اس نے, لیکن نماز نہیں پڑھتا بندہ متقی نہیں, زاہد پرہیزگار نہیں ہے, اس کو جہنم میں جلایا جائے گا. اور جب وہ اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگت لے گا پھر اس کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا. حدیث شفاعت سے یہی ساری. ورد الاخرت خیر, آخرت کا گھر بہت اچھا ہے, لیکن کس کے لیے؟ جو لوگ تقوی اختیار کیے متقی ہیں. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے یہ مکہ مکرمہ کے کافروں, دیکھ نہیں رہے ہو کہ اسلام تمہیں ہمیشہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے. حتی اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب تو امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا, اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا, اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا. یہ وہ فیکٹ ہے جو قرآن بول رہا ہے یہاں پہ. کہ کبھی ایسا ہوا کہ ایک پیغمبر نے وعدہ کیا کہ عذاب آئے گا اور پیغمبر کے خیال کے مطابق اس وقت تک عذاب نہیں اترا, تو قوم اس سے مطالبہ کرنے لگی, اور اس صورت میں اللہ جل شانہ کہ عذاب نہ اتارنے کی شکل میں پیغمبر نا امیدیوں کا شکار ہو گئے, نا امیدی کے دامن میں پھنس گئے, نا امید ہو گئے. تو اس وقت اچانک اللہ جل شانہ نے اپنی اعانت اپنی مددگاری، جیسا کہ خود ہمارے حضور کے زمانے میں ایسا ہوا اکثر، جنگ حنین میں، غزوہ بدر میں، طائف کی سرزمین پر، احد کی سرزمین پر، ہر جگہ اللہ جل شانہ نے، یہاں تک واقعہ بدر میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، بار بار تفصیل میں واقعات بیان کیا گیا کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے، دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا اٹھا ہاتھ اٹھا کر کے اس قدر محویت کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اس کا پیر دیدی کہ یہ جو ہے چادر شریفہ جو کندھے پر پڑی تھی نیچے گر کے حضور کو خبر پڑ گئی، اتنا غرق تھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے اور دیکھا کہ چادر شریفہ حضور کے کندھے شریف سے نیچے گر پڑی اور حضور نو ہوئے دعا مانگنے میں، اور اللہ کے رسول دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ یہ میرے رب اگر آج تیری نصرت اور مدد ان بندوں کے ساتھ نہ اتری تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس قدر کیوں فکر مند ہوئے جا رہے ہیں، رب کریم آپ کو مایوس نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ناامید نہیں فرمائے گا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا جبریل امین اپنا لشکر لے کر کے اترے، پہلے 1,000 پھر 4,000 5,000 فرشتوں کا گروہ، اور اجازت چاہیے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں میرے پیچھے مسبم گھوڑے، مسبم وہ گھوڑے جن کی پیشانیوں پر خاص علامت ہوتی کہ بڑے جنگجو گھوڑے ہوتے ہیں، وہ قرآن نے مسبمین کہا ہے، وہ مسبم گھوڑے لے کر کے اترے میرے پیچھے، دیکھیے تو حضور نے دیکھا 5,000 فرشتے کھڑے کیے، اور اس کے بعد پھر جو خیمہ بنایا گیا بدر کی سرزمین پر وہ تاریخ آتے سامنے۔ تو پیغمبر کبھی کبھی نا امید ہوئے، ادھر پیغمبر نا امید ہوا ادھر اللہ کی رحمت پر، اللہ کا عذاب، اللہ کی آزمائش در پڑی، اسی قرآن کہتا ہے کہ جاؤ نہ سنا پھر ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، فنجی من نشا، تو ہم نے جسے چاہا بچا لیا، جن کے بارے میں یہ تھا کہ ان کی قسمت کے دروازے کھلے ہوئے یہ ایمان قبول کریں گے ان کو تو بچا لیا گیا، اور جن کا یہ تھا کہ یہ حد درجہ بدبخت ہیں پھر کیا ہوا ان کو، عذاب نے اپنی لپیٹ پہ لیا اور قیمہ بنا دیے گئے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ للعباد، یہ جو واقعات سنائے گئے ان میں صحیح بانوں میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں ہے لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے جو انبیاء و مرسلین کر گزرے ہیں، اور ہر چیز کا ایک مفصل بیان اس قرآن پاک میں، وہد و رحمت القوم یؤمنون، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ تو یہ جو قرآن اترا ہے اور جو میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ کر کے سنا رہا ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، صرف قصہ اور کہانی نہیں ہے، بلکہ دراصل اس واقعے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی شناخت کروانی ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کرنی مقصود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور نے وہ واقعہ سورہ یوسف کا پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا سنایا ہوتا تو صبح چوراہے مکہ مکرمہ کے ہر چوراہے پر ہر بدبخت کھڑا ہو کر کے کہتا کہ معاذ اللہ رب العالمین، ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں، ایسی نبی بنے بیٹھے گی، ایسے نبی بیٹھے گی۔ اسی لیے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف کے واقعات سنائے گئے۔ یہ مختصر تفسیر تھی، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہم صلی علی سجدینا و شفیعنا مولانا محمد معدی الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم قرآن مقدس کی تفسیر میں اگر مجھ گناہگار سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما، اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرماتے ہوئے مجھ کو بھی اور ہمارے سامعین کو آخرت میں اس کے لیے زیادہ راہ بنا دے، آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن پاک تو ہماری زندگی کے ہر حصے میں ہمارے لیے ہادی، راہنما، مصاحب، غم گسار، دوست اور ہمروا ہمنوا بنا دے، اور قبر میں اور حشر میں ہر جگہ اس کے فیضان سے ہم کو بحرمند فرما. وہ صلی اللہ تعالی علی سیدی صلی و نور عائشی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.